الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورة آل عمران قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے تیسری سورت اور نزول کے لحاظ سے یہ سورت 89 نمبر پر ہے. 87 نمبر نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ تھی اور 88 نمبر پہ نزول کے اعتبار سے سورہ انفال ہے اور 89 نمبر 89 نمبر سورہ آل عمران ہے. مدنی سورت ہے، 200 آیات ہیں اور 20 رکوع اس سورت میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے لیے اہم ترین احکام اور تعلیمات نازل فرمائی تھیں، ظاہر بات ہے کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی احدیت، اللہ کی قیومیت اور قدرت کاملہ، اور وہ لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا بطریق اتم اس سورت میں رد موجود. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جو لوگ آپ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، اور اے اللہ، ہمیں مغضوبین اور ضالین کے راستے سے محفوظ رکھیے، ہمیں اس سے بچا کے رکھیے. تو سورہ فاتحہ میں دو گروہوں کا ذکر موجود تھا، نمبر ایک مغضوبین اور نمبر دو ضالین. مغضوبین سے حدیث اور نص سے ثابت ہے کہ مراد یہود ہیں، اور نصارہ ضالین سے مراد ہے. سورہ بقرہ میں اگر آپ نے غور کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے تین مقامات پر فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیلیوں، قرآن کی بات سنو، اور اے بنی اسرائیلیوں ہم نے آپ پہ جو انعامات اور ہم نے آپ پہ جو احسانات کیے ہیں اس کو بھولو نہیں بلکہ اس کے مطابق اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ تو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے جو فاسد خیالات تھے، اعتراضات تھے، شبہات تھے، اس کا رد کامل طریقے سے موجود ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جو نصارہ ہیں انہوں نے بھی دین اسلام کے بیخکنی میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، اور تفصیل میں انشاءاللہ آپ جان لیں گے کہ انہوں نے 70 آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھیجے تھے، اور انہوں نے آپ کی رسالت پہ اور دین اسلام پہ جو شبہات ظاہر کیے تھے، جن باتوں کا اعتراضات کا انہوں نے ذکر کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جتنی سورتیں ہیں اور جتنی آیتیں ہیں یہ آپس میں مربوط ہیں، ان کا آپس میں تعلق موجود ہے، سینس موجود ہے۔ کمی اگر کسی کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ اس کی سوچ کی کمی ہے، اس کی عقل کی کمی ہے، قرآن کریم کے اندر معنی کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت الف لام میم ہے، تو سورہ آل عمران کی ابتدا بھی الف لام میم ہی سے موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم کے بعد کتاب کی طرف کلام کیا گیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی مسلمانوں کو یہ بات سمجھانی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کنہا یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہر چیز اپنے لحاظ سے مکمل طور پہ سمجھنا ضروری نہیں۔ اور آل عمران میں الف لام میم کے بعد چونکہ نصارہ سے کلام ہو رہا تھا، اور نصارہ جو افراد اور تفرید کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو سورہ آل عمران میں جو دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے اس میں کامیابی کے راستے اور طریقے موجود۔ تو یہاں پہ فرمایا مِن قَبْلُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، تمام لوگوں کے لیے دعوت عام ہے، اور ہر وہ شخص جو اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کتاب کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید میں یہ کمال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تقویٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ہدایت کے لیے صرف موجودہ احکام پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ان احکام پر بھی ایمان لانا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور مرسلین اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں اور جتنی تعلیمات اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو وہاں پہ فرمایا وما انزل من قبل کا اور یہاں پہ فرمایا من قبل ہدل الناس. اور وہاں پہ فرمایا جو پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ کون سی ہیں, تو فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل, ہم نے تورات بھی نازل کی ہے اور ہم نے انجیل بھی نازل کی ہے. تو خلاصہ کلام کے طور پر یہ بات آپ حضرات کو سمجھانا ضروری ہے کہ جیسے ایک عاقل آدمی کا کلام بے ربط ہوتا نہیں ہے, ایک عقل مند آدمی کی باتوں میں ترتیب ہوتی ہے, سینس ہوتی ہے اور ربط موجود ہوتا ہے, اسی طرح جو احکم الحاکمین اللہ وحدہ لا شریک کے کتاب کا کلام ہے اس میں بھی ربط بھی موجود ہے اور آپس میں مربوط تعلق بھی موجود ہے. اور پھر سورہ بقرہ میں مجاہد کے لیے, دین اسلام کے سپاہی کے لیے جو حقیقت میں ہر مسلمان خود ہے, 8 احکام نازل کر دیے تھے. اس میں جہاد کا طریقہ بھی تھا, اس میں جہاد کی تیاری بھی تھی, اس میں جہاد کے آداب بھی تھے, اس میں غنیمتوں کی تقسیم بھی تھی, اس میں جہاد میں ملنے والے غنائم میں اللہ اور اس کے رسول کے حصوں کا اور تقسیم کا ذکر بھی موجود تھا. اور سورہ بقرہ ایک طریقے سے مجاہد کی ٹریننگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تھی. اور سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر بھی موجود ہے اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر بھی موجود ہے. تو گویا کہ وہ ٹریننگ تھی اور سورہ آل عمران اس پہ عملی طور پر کس طرح کیسے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو وہ ساری تفصیل بھی بتا دی ہے. سورہ آل عمران کا نزول کس طرح ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت عطا فرما دی اور دین اسلام کے پیغام کو 4 دانگ عالم میں پھیلانے کا حکم آپ کو موصول ہو گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے دین اور اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کی بھرپور کوشش آپ نے کر لی تھی. اور ان کوششوں میں ایک بہت ہی عظیم کوشش وہ خطوط نبویہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھ کر بھیج دیے تھے, عام طور پہ مشہور ہے کہ وہ خط 10 تھے یا 12 تھے یا 6 تھے, لیکن حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر میں اس پہ کلام کر چکے اور ایک بہت ہی بزرگ عالم امام محمد ابن جعفر دیبلی, دیبل پرانا نام ہے اس علاقے کا جس علاقے میں آج کراچی اور ٹھٹہ اور بدین یہ سب علاقے موجود ہیں, اسی سرزمین کے ایک عالم تھے امام محمد ابن جعفر دیبلی. उन्होंने मकातीब व नबी के नाम से एक किताब लिखी है, हमारे मकतबा में अल्लाह के फजल से मौजूद है। और उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत की तादाद 300 से ज्यादा है। इसलिए ये समझ लेना कि खुतूत बहुत कम थे, लिमिटेड थे, ये इत्तला की कमी है, वरना हकीकत में आपके खुतूत बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह आपने कैसर रूम को खत लिखा है, और जिस तरह आपने बादशाह फारस को खत लिखा है, जिस तरह आपने हबशा के बादशाह नजाशी को खत लिखा है, इसी तरह मदीना मुनव्वरा के कुर्ब जवार में नजरान के इलाके में एक बस्ती थी, और उस बस्ती में जितने भी लोग रहते थे सारे के सारे ईसाई थे, नसारा थे। उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक दी और आपने खत लिखकर भेज दिया कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हो चुकी है और इन पर ईमान लाना कामयाबी के लिए जरूरी है। तो नजरान के जो हाकिम थे, जो उनके सरदार थे, उन्होंने तहकीक़ हाल के लिए 70 आदमी मुंतखब कर लिए थे, और वो 70 आदमी मदीना मुनव्वरा आए और उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि 70 के 70 ही बात करेंगे या इनमें से कुछ मखसूस लोग बात करेंगे। उन्होंने 70 में से 14 आदमी जो उनमें बड़े आलिम थे और अपने दीन के बारे में ज्यादा मालूमात रखते थे, उन 14 आदमियों को उन्होंने मुंतखब कर लिया। एक तरफ 14 आदमी थे और एक तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस खुद मौजूद थे। अल्लाह ताला ने आपकी हक्कानियत और आपकी सदाकत का इजहार करने के लिए जिब्राइल अमीन को भी भेज दिया, और जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सही जवाबात होते थे उसमें वो आपकी मदद करते थे। तो सूरह आल इमरान का नुजूल, जो नजरान का वफ्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए आया था, उसके जवाब में अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल कर दी है। उनके एतराजात क्या थे? 6 एतराजात हैं, इनको नोट कर लीजिए तो आपके लिए फायदेमंद है। एतराज नंबर 1 वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ अरब के नबी हैं, अरब के अलावा किसी और के लिए आप नबी नहीं हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमा दिया, नज़ल अलैकल किताब बिल हक, हमने अपने रसूल पे जो किताब नाजिल की है ये हमने हक के इजहार के साथ नाजिल की है, और हक महदूद होता नहीं है, हक लिमिटेड होता नहीं है, बल्कि हक के अंदर तकसीम करना ये तो जायज ही नहीं है, और हक वही है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले अंबिया और मुरसलीन पर किताबें नाजिल फरमा दी थीं, इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई है वो किताब बरहक है और आपकी रिसालत भी बरहक है। उनका दूसरा एतराज जो था वो ये था कि तस्लीद और तौहीद एक ही चीज है, यानी कि जो नसारा हैं unka aqeedah taslees trinity holy trinity jise wo kehte hain aap jante hain ke allah taala aur hazrat isa aur hazrat jibril ye teen wo shakhsiyat hain ke nasara ke aqeedah ke mutabiq ye teenon milkar duniya ki aur kainat ki khudai ko chalate hain aage badhate hain to unhone یہ اعتراض اور یہ شبہ کیا تھا کہ تثلیث اور توحید ایک ہی چیز ہے قرآن نے جواب دیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں ازل سے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور ابد تک اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی اور ایسی ذات اس کے لیے کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے تیسرا اعتراض جو وہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور دلیل دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اس کا باپ کون ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ کہتے تھے العیاذ باللہ یہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے قرآن نے جواب دیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء دوبارہ سنیے لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ تو تمہیں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو تخلیق فرماتے ہیں اور پردے کے اندر پردہ اور اس پردے کے اندر پردہ باپ کے ماں کے پیٹ میں تین پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ جسے جیسی تخلیق فرماتے ہیں فرما دیتے ہیں جس طرح کی تصویر شکل صورت جسم عادتیں صفات ہوتی ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ تو عجوبہ نہیں ہے آگے فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ حضرت عیسیٰ کی ماں تو موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں موجود تھی نہ باپ موجود تھا تو وہ زیادہ بڑا عجوبہ ہے یا حضرت عیسیٰ کی پیدائش زیادہ بڑا عجوبہ ہے یقیناً جس کی ماں بھی نہیں ہے اور جس کا باپ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ان کے اندر زیادہ بڑا عجوبہ ہے تو جب حضرت آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیوں ہیں اس طرح خوبصورت طریقے سے قرآن کریم نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے چوتھا اعتراض اور شبہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے نصرانیوں نے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ تثلیث عقل سے بھی ثابت ہے اور تثلیث نقل سے بھی ثابت ہے اور وہ عقلی طور پہ یہی دلیل دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے وحی نازل ہوتی تھی اور یہ رشتہ باپ بیٹے کا ہے اور نقلی طور پہ وہ ثابت کرنے کی کوشش اپنی کتابوں سے کرتے تھے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں فلاں جگہ پہ بھی یہ موجود ہے یہ بات لکھی ہوئی قرآن کریم نے عقلی طور پہ جواب دیا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وہ لوگ زیادتی کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین ہے اللہ تعالیٰ تین نہیں ہے وما من اله الا الله اللہ کی ذات صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ جو ایک ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے اور جہاں تک ان کے نقلی دلائل تھے تو قرآن کریم نے جواب دیا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ تو اٹھا کے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان تو اٹھا کے دیکھیے انہوں نے کب کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میری والدہ الیاذ باللہ اللہ کی بیوی ہے, بلکہ حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ فرماتے تھے, سورۃ مریم میں بھی موجود ہے, آل عمران میں بھی موجود ہے, مائدہ وغیرہ میں بھی موجود ہے, حضرت عیسیٰ کی تبلیغ ہمیشہ ایک ہی ہوتی تھی, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا, میرے اور تمہارے سب کے رب اللہ تعالیٰ ہیں, هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور ایک اللہ کی عبادت ہی سیدھا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور سیدھا راستہ موجود ہی نہیں. تو قرآن کریم نے جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے, تمہاری عقلی دلیل بھی ریجیکٹڈ ہے اور تمہاری نقلی دلیل بھی ریجیکٹڈ ہے, اور قرآن کریم نے جو اصل بات ہے وہ واضح کر دی. پانچواں اعتراض وہ کرتے تھے کہ اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ مشکل گھڑی میں اللہ کو رب کہنے کے بجائے اب کہتے تھے, اور رب خدا کو کہتے ہیں اور اب بیٹے کو کہتے ہیں. قرآن کریم نے جواب دیا کہ یہ سب تہمت ہے, اور اہل کتاب کے بارے میں آگے بڑی تفصیل سے بات آ رہی ہے کہ کفار یہ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا لقد کفر الذین قالوا, اور آگے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ عما یصفون, یہ سب تہمتیں ہیں اور ان باتوں میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران ہی کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب, اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کر دی ہے, منہ آیات و محکمات, اور اس صورت میں اس قرآن میں اس کتاب میں کچھ ظاہر آیتیں اور بالکل واضح احکام بھی موجود ہیں, وأخر متشابہات, اور اس کے علاوہ متشابہات بھی موجود ہیں. اگر بالفرض حضرت عیسیٰ نے اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے رب کی جگہ اب کہا ہے تو وہ متشابہات میں سے ہے, اور متشابہات کے اندر زیادہ تحقیق کرنا مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. تو دونوں جواب ہو گئے کہ پہلی یہ تہمت ہے, اور دوسرا یہ جو تم بار بار کتاب اللہ پیش کرتے ہو تو کتاب اللہ کے اندر متشابہات بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کہا ہے, قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بھی کہا ہے, تو کہتے تھے دیکھو قرآن کریم کے اندر خود یہ بات موجود ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو ظاہر باتیں ہیں وہ سمجھ لو پہلے, اس کے بعد پھر متشابہات پہ بات کرتے ہیں. اور ظاہری بات کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تقریر اللہ کی وحدانیت پہ ہوتی تھی, لقد کفر الذین قالوا, اور جو کافر لوگ اللہ پہ تہمتیں لگاتے ہیں وہ غلط ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو نصرانیوں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے تھے, یہ اعتراضات غلط ہیں. ایک استاذ اپنے شاگرد کو پیار محبت سے بیٹا کہتا ہے تو کیا وہ واقعی اس کا بیٹا ہے؟ ہرگز نہیں. سہارنپور کی اردو میں استاذ کو اور بزرگ کو بڑے ابا کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا بڑے ابا, تو کیا وہ واقعی اس کے ابا ہیں؟ نہیں, وہ احترام کی وجہ سے کہتے ہیں. تو ہم آپ کو اردو میں یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ ہر باپ کہنے والی ذات باپ نہیں ہے, بلکہ اس میں ادب ہے, اس میں احترام ہے, اس میں محبت ہے. کوئی کسی کو چچا کہہ دے تو کیا واقعی اس کا وہ چچا ہے؟ ہرگز نہیں. تو جس طرح عام زبانوں کے اندر احترام اور ادب موجود ہے تو متشابہات کے اندر تو پھر باپ وسیع ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ متشابہات کی صحیح مراد کیا ہے, انسانوں کو اس کا علم دیا گیا ہی نہیں ہے. اور چھٹا اعتراض کہ نصرانیت کی تعریف قرآن میں بھی موجود ہے, اور نصرانیت کی تعریف قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں میں بھی موجود ہے. قرآن نے جواب دیا من قبل ہدل للناس, یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست نہیں ہوئی تھی اس وقت تک وہ دین بھی دین برحق تھا اور وہ کتاب بھی کتاب برحق تھی. اب قرآن کریم آ چکا ہے, لہذا قرآن کریم کے بعد وہ دین برحق نہیں ہے. یہ وہ چھ مشہور اعتراضات ہیں کہ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ پہلی دو یا تین آیتوں میں ہی چھ کے چھ اعتراضات کا جواب موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الف لام میم متشابہات میں سے ہے, حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اعلم بمرادہ, جیسے ہم بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں اسی طرح اس کا معنی بھی ہم نہیں جانتے ہیں, بلکہ یہ سیکرٹ ورڈز ہیں, یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں. کسی امتی کا اس میں لینا دینا ضروری نہیں ہے. کسی کو اگر بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے کلمات ہر ہر لفظ اور ہر ہر معنی کا مطلب ہونا ضروری ہے, تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت فرما رہے ہیں اور مشاہدہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ تمہارا علم لامحدود نہیں ہے. تمہارا علم اللہ کے علم کی طرح ہر چیز کو محیط نہیں ہے, بلکہ تمہارا علم ناقص ہے, اور پہلی آیت ہی میں تمہارے علم کے نقص کا پتہ چل رہا ہے. اگر واقعی جانتے ہو تو بتاؤ پھر کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. علماء نے جو اس کے مطالب بیان کیے ہیں, معانی بیان کی ہیں, وہ سب کے سب اندازے ہیں, وہ سب کے سب تطبیقات ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ, اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, لفظ اللہ ایسی ذات کا اسم ہے جو تمام صفات سے, صفات کمالیہ سے متصف ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے. بالفاظ دیگر تمام اچھی صفات اس ذات کے اندر موجود ہیں اور تمام گندی اور غلط قسم کی چیزوں سے وہ ذات پاک ہے, اس کے اندر اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس ذات کا جو نام اصلی ہے وہ اللہ ہے. لا الہ الا ہو, یہ اس کی صفات ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, جیسے ہی منافقین سے اور ان چیزوں سے فارغ ہوئے اصل دعوی سورت آ گیا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. سورہ آل عمران کے شروع میں بھی اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کی ذات ایک ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. پھر سورہ بقرہ میں آگے جا کے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, سورہ آل عمران کے شروع میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی وضاحت کر دی کہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں, اور سب کے سب کی دعوت اور تبلیغ وہ یہی ہوتی تھی اللہ لا الہ الا ہو, ایک اللہ ہے, اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. اور پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور یہ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دیں اور ہم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیں. تو سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء, وہاں پہ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا اور یہاں پہ فرمایا ان اللہ لا یخفا علیہ شیء, اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں, اللہ سے کوئی چیز چھپانا ممکن ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں. اس لیے منافقین کی جو منافقت تھی اور منافقین کے جو غلط حرکتیں تھیں اللہ تعالیٰ وہ بخوبی جانتے ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ بطور وحی کے بتا دیتے تھے. تو اتنے زیادہ روابط ہیں، اتنے زیادہ آپس میں نسبتیں ہیں، اتنی زیادہ ان تعلیمات کا آپس میں تعلق ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ان تمام اطراف کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی صداقت ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، آج آپ قرآن کریم کو کھولیے اور اس کو غور سے دیکھیے، آپ کو ایسے ایسے علوم اس میں ملیں گے کہ ویسے علوم اس سے پہلے کسی انسان کے ذہن میں آئے ہوں گے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے الحی القیوم، اللہ کی ذات حی ہے، اللہ ہی کے دم پہ یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ ہی کے حکم پہ یہ کائنات میں حرکت موجود ہے، اللہ ہی کے حکم پہ اس میں مخلوقات زندہ ہیں، اللہ ہی کے حکم پہ اس میں زندگی کے اسباب موجود ہیں، اللہ ہی کے حکم پہ اس زندگی کے اندر حیات موجود ہے، اس زندگی کے اندر فائدے موجود ہیں، انعامات موجود ہیں، فضائل موجود ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ بالفرض زمین نے گندم نکالنا بند کر دیا تو نہ آپ رہیں گے، نہ گائے رہے گی، نہ بکری رہے گی، نہ بلی رہے گی، نہ کتا رہے گا، کوئی مخلوق دنیا میں رہے گی ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ حی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو زندگی دیتے ہیں اور پھر زندگی جب وقت آتا ہے واپس لے لیتے ہیں. اور القیوم، اللہ ہی کے حکم سے اس کائنات کا قیام موجود ہے. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قیاما للناس کہا ہے. علماء کہتے ہیں جب تک اس دنیا میں کعبہ موجود ہے یہ کائنات موجود ہے، اور جب قرب قیامت میں، آپ نے سنا ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن لوگ اٹھیں گے اور پتہ چلے گا کہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کعبہ کو اٹھا لیں گے. جب کعبہ اس کائنات سے چلا جائے گا تو پھر اس کائنات کی خاتمہ اور قیامت قائم ہوگی. تو جس طرح کعبہ کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے، آسمان و زمین کے لیے قیام کا ایک علامت ہے اور ایک سگنل ہے، اس کے پیچھے جو اصل مؤثر ہے اور جس کی وجہ سے یہ کائنات، آسمان اور زمین، چاند، ستارے، سیارے، چرند اور پرند، نباتات اور پتھر، یہاں تک کہ مٹی کے ذرات، یہ سب کے جو قیام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پہ جو کتاب نازل کی ہے یہ سچی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھیے سورہ بقرہ میں فوراً فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہاں پہ فرمایا بالحق، شک تو چھوڑو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور سچ کے بارے میں حق یہ مناسب نہیں. کوئی بھی چیز جو سب سے پہلے عقلی طور پہ ثابت کی جاتی ہے تو اس کا ثبوت تاریخ سے کرنا ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اپنی اولاد کو انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت جائز نہیں. حضرت آدم کی اولاد کے جب عقیدے بگڑ گئے اور ایک طویل عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیے اور ان کو وہ پرانا سبق دوبارہ یاد دلا دیجئے. حضرت نوح کے بعد جب لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے اور مشرک شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے اور ان کو دوبارہ سے وہی سبق پڑھائیے اور سمجھا دیجئے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت اسحاق بھی تھے، آپ جد الانبیاء کہلاتے ہیں، بہت سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حضرت کے خاندان میں بھیج دیے تھے. جب ان کے عقیدے خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جائیے تبلیغ کیجئے, اسلام کا پیغام دوبارہ دیجئے اور فرعون کو یہ بات بتا دیجئے کہ خدا تم نہیں ہو, خدا کی ذات ایک ہے اور اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھلا دیں اور وہ الٹے سیدھے کام کرنے لگے, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جائیے, اور دوبارہ سے وہی پیغام جو حضرت آدم لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی وہی تھا. اور جب حضرت عیسیٰ کی تعلیمات لوگوں نے بھلا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے 255 سال کے بعد, 255 سال کے بعد ایک عیسائی پادری پولوس نام کا گزرا ہے. اس پولوس نے, یہ وہ آدمی ہے جس نے پہلی مرتبہ انجیل کو جمع کیا ہے, اس نے کیا شرارت کی کہ اس نے تعلیمات بدل دی, توحید کی جگہ تثلیث ذکر کر دی, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, شراب کو جائز قرار دے دیا, خنزیر کو حلال قرار دے دیا, الٹے سیدھے ساری چیزیں اس میں ڈال دیں اور نصارہ کا دین درہم برہم ہو گیا اور ان کی کتاب ساری کی ساری آگے پیچھے ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت فرمائی اور آپ نے دوبارہ سے اس پیغام کو زندہ کر دیا جو پیغام حضرت آدم اس روئے زمین پر لے کر آئے تھے. تو اس میں کیا کسی پیغمبر کا دوسرے پیغمبر سے رابطہ تھا؟ ہرگز نہیں. اس زمانے میں رابطے نہیں ہوتے تھے, موبائل فون نہیں تھے, ٹیلی فون لائنیں, تار, فیکس, ای میل, یہ چیزیں تو نہیں تھیں, لیکن سارے پیغمبر آ رہے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں تو یہ بات سچی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر جو انسان ایک بات بار بار کرتا ہے اس کے بعد آنے والے وہی بات کرتے ہیں, اس کے بعد آنے والے وہی بات کرتے ہیں, تو تجربے سے بھی وہ بات ثابت ہوتی ہے اور سند سے بھی وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فلاں بات جو کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. تو جہاں تک ہم اپنی عقل کی بات کرتے ہیں تو عقل سے ہم نے ثابت کر دیا کہ حضرت آدم جو پیغام لے کر آئے تھے وہی پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور ان پیغامات میں کوئی فرق نہیں ہے. اور 124,000 انبیاء جو اللہ کی طرف سے رسالت اور نبوت لے کر آتے ہیں ان سب کے سب کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو, ایک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اسی لیے اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے تو فوری طور پہ قرآن نے کہہ دیا نزل علیک الکتاب بالحق, یہ جو ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے یہ سچا ہے, اس کے اندر شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے. اور اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ عام طور پہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی نیا دین آتا ہے, کوئی نئی تعلیمات آتی ہیں تو وہ پہلی والی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ پرانی تعلیمات چھوڑ دو, وہ سب غلط تھیں اور ان تعلیمات کو اختیار کر لو. لیکن قرآن کریم نے کیا کیا؟ مصدقا لما بین یدیہ, قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی صحیح کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. من قبل ہدل للناس, اور یہ لوگوں کے لیے پہلے ہدایت تھیں اور قرآن کریم آج بھی ہدایت ہے. وانزل الفرقان, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتی ہے. فرقان کا معنی جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرے. غزوہ بدر کا دن قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کیونکہ غزوہ بدر کا وہ پہلا دن تھا کہ جس دن علی الاعلان حق اور کفر الگ الگ ہو گیا تھا اور دونوں کی وضاحت ہو چکی تھی. تو جیسے غزوہ بدر کا دن یوم الفرقان ہے، اسی طرح قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل کر دیا. سورہ بقرہ میں تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ جو کفار ہیں یہ بڑی ضدی ہیں، اور ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. بات واضح ہو چکی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات ہو رہی ہے وہ سچی ہے. تورات بھی سچی کتاب ہے، انجیل بھی سچی کتاب ہے، اور یہ جو نئی کتاب قرآن ہم نے نازل کی ہے یہ بھی سچی ہے. اس کے باوجود جو کافر ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، لہم عذاب شدید، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایسا شدید عذاب دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات منتقم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ذو الجلال والاکرام ہے. اس لیے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینا جانتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ مضبوط بھی ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن انتقام لینا جانتا ہے لیکن بے بس ہے، یا اس کے پاس صلاحیت موجود ہے لیکن انتقام لینے کا جذبہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی ایک چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لیتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح انتقام لینا آتا بھی ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء، یہ جو کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے چھپ جائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے، ہم فلاں بابے کے ساتھ نکل جائیں گے، ہم فلاں بزرگ کے ساتھ بھاگ جائیں گے، فرمایا بھاگنے کا تو تصور بھی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء، اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز بھی اس کائنات میں مخفی نہیں ہے. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور آسمانوں میں بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے. قرآن کریم ایک مقام پہ کہتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک درخت سے سوکھا پتا جو ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم محیط میں وہ بھی موجود ہے. هو الذي يصوركم، اب چونکہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے اور اہل کتاب میں نصارہ سے بات ہو رہی ہے، اور نصارہ بہت زیادہ عقلی باتیں کرتے تھے اور بار بار اعتراضات کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ان کے نزدیک ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور اس معجزے سے وہ تسلیس ثابت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوقوفوں، صرف حضرت عیسیٰ کو ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، تم خود اللہ کے حکم کے بعد پیدا ہوئے ہو، اور تمہارے بچے جو ہوں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیدا ہوتے ہیں، صرف حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ باقی جو تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وہ الذی یصورکم، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے. فل ارحام، ماؤں کے رحم کے اندر جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے. کیف یشاء، اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسے بناتا ہے. دوبارہ دیکھیے، لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. هو العزیز الحکیم، اللہ کی طاقت زوراور بھی ہے اور اللہ کی ذات حکمت والی بھی ہے کہ فوراً تم پہ پتھر برستے نہیں ہیں، فوراً اسرائیل پہ پتھر برستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے مطابق ان کو ڈھیل دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، اسا ربکم ان یرحمکم، ہم تم پہ رحم کریں گے بنی اسرائیل سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے دوبارہ بدماشی کی تو تمہارا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. حالات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے مسلمان گائیں بکریوں کو بھی اس طرح ذبح نہیں کیا جاتا ہے جیسے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ کی فضل سے وہ دن دور نہیں ہے کہ ان بےمان یہودیوں کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اور عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک پودا بھی آواز دے گا کہ آؤ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے اس کو پکڑ لو. آخر اتنے زیادہ مغضوب ہونے کی کوئی وجہ تو ہے نا, اتنے زیادہ منحوس ہونے کی کوئی وجہ تو ہے اور اتنے زیادہ بدنام ہونے کی کوئی وجہ تو ہے. آج ہمیں اور آپ کو اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مغضوب اور منحوس اور بدنام اور ملعون ہونے کے سبب بتا دیے ہیں. تو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نَفِيرًا, اور جو ظلم کرے گا ہم ضرور اس کو سزا دیں گے اور جہنم ایسے لوگوں سے بھری رہے گی. تو وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ, آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی صفات اور وحدانیت پہ دلائل دے رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے تمام مشکلات کو حل کر دے, جو شہید ہوئے ہیں اس دنیا میں زندگی ہے اور زندگی تو آنی جانی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کو سعداء بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کی برکت سے اسلام کو غلبہ دیں, اور یہودیوں نصرانیوں اور کفار جو مسلمانوں کے خلاف حقیقت میں سب ایک ہو چکے ہیں, اے اللہ ہم بے بس ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے, آپ کی ذات منتقم بھی ہے عزیز بھی ہے. اے اللہ بہت جلد ان کفار اور ان ظالموں پر اپنا قہر اور غضب نازل کر دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کیجئے, ہمارے مسلمانوں کو اس عظیم نعمت کا شکر بجا لانے کی توفیق دیں, اور ہمارے اور آپ کے گھروں میں, آل و اولاد میں, کام کاجوں میں, ہر چیز میں, ہر قدم پہ اپنا فضل, اپنی نصرت, اپنی طرف سے عافیت نازل کر دیجئے. جامع عربیہ احسن العلوم, یہاں پہ آنے والے ہمارے ساتھی, یہاں پہ آنے والے نمازی, یہاں سے محبت کرنے والے, اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کریں, سب کی حفاظت کریں, اور سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کریں. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند کریں, اسی طرح حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمۃ